الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. دسویں ذو الحجہ، یہ حج کا تیسرا دن ہے اور رمی کا پہلا دن. دسویں ذو الحجہ کو صرف بڑے شیطان کی رمی کی جاتی ہے اور یہ واجب ہے. گیارہویں ذو الحجہ کو جو رمی کا دوسرا دن ہے اور حج کا چوتھا دن ہے، تینوں شیاطین کی رمی کی جاتی ہے، چھوٹے کی، درمیان والے کی اور بڑے کی، یہ بھی واجب ہے. بارہویں ذو الحجہ کو جو کہ رمی کا تیسرا دن ہے اور حج کا پانچواں دن، تینوں شیاطین کی رمی کی جاتی ہے اور یہ بھی واجب ہے. اگر کوئی بغیر عذر کے دسویں کی، گیارہویں کی، بارہویں کی رمی کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے وقت کے نکل جانے کے بعد اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم نے غلط کام کیا، تو تیرہویں ذو الحجہ کے غروب تک میں اسے اگر یہ احساس ہو جائے تو اسے اس رمی کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور دم بھی دینا پڑے گا. اور تیرہویں ذو الحجہ کو سورج غروب ہو جائے اور سورج کے غروب ہونے کے بعد یہ احساس ہو کہ ہم نے دسویں کی یا گیارہویں کی یا بارہویں کی رمی چھوڑ دی ہے، ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، ایک واجب کام تھا، تو اب قضا نہیں ہے، صرف دم دے گا. اور حج کے جب پانچ دن ختم ہو جاتے ہیں تو تیرہویں ذو الحجہ کی رمی سنت ہے. جو شخص تیرہویں ذو الحجہ کی رمی کرے گا اور تیرہویں ذو الحجہ کی رمی جو کرنا چاہے وہ بھی تینوں شیاطین کی رمی کرے گا. اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے افضل ہے، اس کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرہویں ذو الحجہ کو بھی رمی کی تھی، مگر ضروری نہیں ہے. اب دسویں ذو الحجہ جو کہ رمی کا پہلا دن ہے اور حج کا تیسرا دن ہے، اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار کام کیے تھے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے شیطان کی رمی کی. بڑے شیطان پر سات کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، یہ واجب ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی قربانی کی، جسے دم شکر کہتے ہیں. تمتع کرنے والے، قران کرنے والے کے لیے یہ واجب ہے اور افراد کرنے والے کے لیے مستحب. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے بالوں کو منڈوایا، یہ بھی واجب. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف زیارت کیا، یہ حج کا رکن ہے، فرض ہے. اور ظہر سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مینا تشریف لے آئے. ان میں سے پہلے تین کام واجب ہیں اور ان تینوں کاموں کو ترتیب سے کرنا واجب. اگر ان تین کاموں میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو کسی اچھے معتبر ریلائبل مفتی سے رابطہ کر کے اس کا حکم معلوم کریں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. اور طواف زیارت کو بھی اسی آرڈر میں کرنا, اسی ترتیب میں کرنا, اسی سیکونس میں کرنا, اور چوتھے نمبر پر کرنا, یہ سنت ہے. یعنی طواف زیارت کو ترتیب میں چوتھے نمبر پر کرنا یہ سنت. اگر طواف زیارت کو حلق سے پہلے کوئی کر لے, یا حج کی قربانی سے پہلے کوئی کر لے, یا رمی سے پہلے کوئی کر لے, بشرطے کہ اس کے وقت میں ہو, تو اس کی گنجائش ہے. اب ان چاروں کاموں کو ہم الگ الگ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے رمی. پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ یہ پہلے دن کی جو رمی ہے دسویں ذوالحجہ کی, اس کے لیے شریعت مطہرہ نے کل 24 گھنٹے دیے ہیں. دسویں ذوالحجہ کی صبح صادق سے سورج کے طلوع ہونے تک, سن رائز تک مکروہ. سورج طلوع ہو جائے اس وقت سے لے کر زوال تک, سورج کے ڈھلنے تک, آفٹر نون کے وقت تک مستحب. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت میں رمی فرمائی تھی. پھر زوال سے لے کر ظہر کے وقت سے لے کر عصر تک مباح, اور مغرب سے لے کر صبح صادق تک, ڈون تک پھر مکروہ. عورتوں کے لیے رات کے وقت میں رمی کرنا افضل ہے, اس لیے کہ اس میں اختلاط سے بچاؤ ہے اور پردہ بھی زیادہ ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں. اسی طرح جو کمزور ہیں, بوڑھے ہیں, معذور ہیں, ان کے لیے بھی مکروہ وقت مکروہ نہیں ہے. اس لیے رمی کرنے کے لیے جانے سے پہلے ہر شخص اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھے. معلوم یہ ہوا ہے کہ آج کل جمعرات کی نئی تعمیر کے بعد کافی سہولتیں ہو گئی ہیں, مگر پھر بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا یا ایسے وقت پر پہنچنا جہاں عضو کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو, ایسے وقت پر جانا جہاں مشقت میں پڑنے کا کبھی اندیشہ ہو, یہ مناسب نہیں ہے. خاص طور پہ عورتوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ, جوان بچیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ مستحب وقت میں رمی ہو جائے, مگر مشکل بہت ہوتا ہے. تو اگر کسی کی ہمت ہے اور کوئی کر سکتا ہے تو کرے, مگر مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ مغرب سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اگر جمعرات کے پاس پہنچے تو اس وقت تک میں رش اور ہجوم کافی حد تک کم ہو گیا ہوگا, اس وقت کر لیں. اور اس وقت ابھی اگر ہجوم ہے تو وہ حضرات جو معذور نہیں ہے, مرد حضرات جوان ہیں, صحت مند ہیں, وہ اس وقت کر لیں تو ان کے لیے مکروہ بھی نہیں ہوگی, اور اپنے بیوی بچوں کو, بوڑھوں کو کسی مناسب جگہ پر انتظار کروائیں اور پھر مغرب کی نماز کے بعد ان کو لے کر جائیں, عشاء کی نماز کے بعد ان کو لے کر جائیں, اس لیے کہ ان کے لیے تو کوئی وقت مکروہ نہیں ہے. اور اگر اس میں بھی کوئی مشقت ہو اور اس میں بھی دشواری ہو کہ ہم رمی کے لیے چلے جائیں گے, ان کو یہاں چھوڑ کر جائیں گے, کہیں الگ نہ ہو جائیں, عشاء کے بعد تک کا انتظار, یا یہ کہ مغرب سے پہلے بھی ہجوم اتنا ہے کہ مشقت میں پڑنے کا کبھی اندیشہ ہے, تو آپ حضرات بھی مغرب کے بعد ہی کر لیجیے, عشاء کے بعد ہی کر لیجیے. یہ اب آپ پر ہے, آپ اپنے حالات کو دیکھ کر کے فیصلہ کریں. خود کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو, ماں باپ کو, بچوں کو ہرگز مشقت میں نہ ڈالیں, اس کا خاص خیال رکھیں. ہم چونکہ حج تمتع کر رہے ہیں اس لیے صرف اتنا ہوگا کہ جب تک رمی نہیں ہوگی اس وقت تک حج کی قربانی نہیں ہوگی, اور جب تک حج کی قربانی نہیں ہوگی اس وقت تک حلق نہیں ہوگا, اور جب تک حلق نہیں ہوگا ہم احرام سے نہیں نکل سکیں گے, بس اتنا ہوگا. اب رمی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رمی کرنے کا طریقہ سمجھنے سے پہلے یہ بھی ذہن میں رہیں کہ دسویں ذوالحجہ کو چھوٹے شیطان کی رمی کرنا اور درمیان والے شیطان کی رمی کرنا بدعت ہے. آج صرف بڑے شیطان کی رمی کی جائے گی, جسے جمر عقبہ کہتے ہیں, جمر اخرا کہتے ہیں, جمر کبرا کہتے ہیں, ہماری زبان میں اسے بڑا شیطان کہتے ہیں, لکھا ہوا ہوتا ہے بڑے بڑے حروف میں. اور کسی زمانے میں پہلے دن چھوٹے شیطان اور درمیان والے شیطان پر کسی قسم کی چوکی نہیں ہوتی تھی, تو لوگ ناواقفیت کی وجہ سے, علم نہ ہونے کی وجہ سے پہلے دن ان دونوں کی بھی رمی کرتے تھے. مگر کچھ سالوں پہلے میرا جب جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پولیس کی چوکی ہوتی ہے دسویں ذوالحجہ کو, تاکہ لوگ غلطی سے بچ سکیں. مگر سمجھنے میں اگر کچھ دشواری پیش آئے تو یہ جمرات جو ہیں, جمرات یہ مینا کی مسجد خیف کے قریب ہیں, اور یہ مسجد خیف وہاں تعمیر کی گئی ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر قیام فرمایا تھا. بڑے بڑے مینارے والی نظر آ جائے گی. وہاں تین جمرات ہیں, تین شیاطین ستون ہیں بنے ہوئے. اس وقت وہ بہت چوڑے چوڑے ستون ہیں, ان کو اب ستون بھی نہیں کہا جا سکتا بلکہ دیواریں ہو گئی. یہ شیاطین نہیں ہیں, ان کو عربی میں جمرات کہتے ہیں. یہ علامت ہے شیطان کے اوپر کنکر پھینکنے کے لیے شریعت نے تین جگہ مقرر کی ہے. وہاں کوئی شیطان نہیں ہوتا کہ ہم جب کنکری پھینکتے ہیں تو اسے چوٹ لگتی ہے. صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مکہ مکرمہ کی طرف, تو جب آپ وہاں پہنچے جہاں آج کل یہ جمرات ہیں, تو شیطان ظاہر ہوا, اور شیطان ظاہر ہوا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ورگلانے لگا. یہ حج کا جو عزم تھا اس میں رکاوٹ ڈالنے لگا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں اٹھائیں اور اس پر پھینکی تو وہ زمین میں دھس گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا اور چلے تو وہاں پھر یہ ظاہر ہوا, اور وہاں وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا. پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اور آگے چلے تو پھر وہی واقعہ پیش آیا. اس کے بعد اسے ہمت نہیں ہوئی. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو ایک عظیم کردار تھا کہ شیطان کے مقابلے میں غالب آ گئے, اس کی یاد میں مسلمانوں پر واجب کیا گیا کہ جب بھی حج کے لیے جائیں تو وہی عمل کریں, اور اس جذبے کے ساتھ کریں کہ ہمارے اس عمل کی برکت سے اب یہاں سے واپس لوٹنے کے بعد ہم غالب رہیں گے اور شیطان مغلوب رہے گا, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا ہر حکم اب سے پورا ہوتا رہے گا. تو مسجد کے قریب جو ستون ہے وہ چھوٹا شیطان ہے, اس کے بعد والا درمیان والا شیطان, اور اس کے بعد والا بڑا شیطان. تو آسانی سے ذہن میں رکھنے کے لیے کہ شیطان جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی مسجد سے دور ہوگا. تو آج جو رمی کرنی ہے وہ اس شیطان کی رمی کرنی ہے جو سب سے بڑا ہے. وہاں تو سائز میں تینوں سیم ہیں, جو دیواریں بنائی گئی ہیں, جو ستون بنائے گئے ہیں, وہ سائز میں سیم ہیں, بس نام ان کا یہ ہے کہ یہ بڑا ہے, یہ درمیان والا ہے, یہ چھوٹا ہے. اور رمی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کھڑے رہیں کہ دائیں طرف مینا ہو اور بائیں طرف مکہ مکرمہ. اب یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مینا کدھر ہے اور مکہ مکرمہ کدھر؟ اس سے کہ مینا تو ہمارے سامنے ہے بالکل, مگر مکہ مکرمہ کدھر ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو مسجد خیف کو اپنی دائیں طرف رکھیں. مسجد اگر ہماری دائیں طرف ہے تو مکہ مکرمہ خود بخود بائیں طرف ہو جائے گا. یہ سنت طریقہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جانب کھڑے رہ کر کے رمی کی تھی. آپ مینا کی طرف پشت کر کے رمی کرنے تو بھی رمی ہو جائے گی، مکہ مکرمہ کی طرف پیٹھ کر کے رمی کرنے تو بھی ہو جائے گی، اور اس طرح کھڑے رہیں کہ مکہ مکرمہ دائیں طرف ہے اور مینا بائیں طرف تو بھی رمی ہو جائے گی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت رمی کی تھی اس وقت یہ میدان کھلا نہیں تھا، اور یہ شیطان کے جو ستون تھے یہ پہاڑی کے اوپر تھے، تو اس طرف سے رمی کرنا اس وقت ممکن نہیں تھا، اس طرف ہی سے رمی کی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے رہے تھے کہ دائیں طرف مینا تھا اور بائیں طرف مکہ مکرمہ، اور پانچ چھ ہاتھ کے فاصلے پر آپ کھڑے رہے، ٹو اینڈ ہاف تھری یارڈز کے فاصلے پر کھڑے رہے، اس سے اور دور بھی رہ سکتے ہیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر سات کنکریوں کو الگ الگ پھینکے، اور ان کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے، ہر کنکری کو مسنون طریقہ، مستحب طریقہ، کہ یہ جو شہادت کی انگلی ہے اور انگوٹھا ہے اس میں اس کو پکڑے، اور پکڑ کر مرد حضرات جو ہیں وہ ہاتھ اتنا اونچا رکھیں کہ ان کی بغل بھی نظر آئے، اور عورتیں اپنا ہاتھ اتنا اٹھائے کہ جس سے اتنی طاقت آ جائے کہ وہ کنکری کو پھینک سکتی ہے۔ تو ہر کنکری کو علیحدہ علیحدہ پھینکنا ہے، دو انگلیوں میں پکڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس وقت تصور یہ کرے کہ یہ میں شیطان کو مغلوب کر رہا ہوں، اور آج سے اللہ سے معاہدہ کر کے جا رہا ہوں کہ آج کے بعد اس کے ساتھ جہاں کہیں جنگ ہوگی میں اس کو مغلوب کر کے آپ کے حکم کو پورا کروں گا۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ مسنون طریقہ ہے رمی کرنے کا۔ اس میں آگے اور بھی دعا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، رغمن للشیطان، شیطان کو بھگانے کے لیے، اسے دھتکارنے کے لیے، اسے ذلیل کرنے کے لیے، وریدن للرحمن، رحمان تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، بسم اللہ اللہ اکبر، رغمن للشیطان، وریدن للرحمن، اللہم اجعلہ حجم مبرورا وسعیم مشکورا وذنبا مغفورا، یہ مسنون دعا ہے کہ اللہ اس حج کو حج مبرور بنا دے اور سعی ایسی بنا دے جو تیرے یہاں بائی سے اجر ہو، اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر یہ پوری دعا یاد نہ ہو سکے تو بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور زور سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے تو یہ کہا گیا کہ ہاتھ اتنے اونچے رکھیں کہ بغل نظر آئے۔ اب اگر بغل نظر آئے، اتنا ہاتھ آپ کا اونچا ہوگا تو آپ قوت کے ساتھ نہیں پھینک سکتے، قوت سے مارنا زور سے یہ سنت طریقے کے خلاف ہے، پھینکنا ہے رمی کو، یوں مارنا نہیں ہے اس کو، کنکری کو پھینکنا ہے۔ اگر کوئی شخص دو کنکریوں کو ایک ساتھ پھینک دے گا وہ ایک ہی شمار ہوگی، اگر کوئی ساتوں کو ایک ساتھ پھینک دے گا وہ ایک ہی شمار ہوگی، الگ الگ پھینکنا ہے سات کنکریوں کو۔ اور کنکریوں کو اس طرح پھینکنا ہے کہ وہ جو ستون ہے یا دیوار ہے اس کی جڑ میں وہ گر جائے، یا یوں سمجھو کہ آج کل اس کے ارد گرد ایک دیوار بنی ہوئی ہے کنویں جیسی، بس اس کے اندر گر جائے، اور اگر وہاں بہت ساری کنکریوں کا ڈھیر ہے جو پڑی ہوئی رہتی ہے تو اس ڈھیر میں گر جائے۔ ستون کو دیوار کو لگنا ضروری نہیں ہے، اس کنویں میں یا اس ڈھیر میں گرنا ضروری ہے۔ اب ایک شخص ہے اس نے کنکری پھینکی بسم اللہ اللہ اکبر اور وہ ڈھیر میں گر گئی اور دیوار کو نہیں لگی، ستون کو نہیں لگی تو رمی ہو گئی، اور ایک شخص نے ستون پر ماری مگر ذرا زور سے ماری تو وہاں سے اچھل کر باؤنس ہو کر وہ ڈھیر سے دور جا کر کے گری، رمی نہیں ہوئی۔ رمی کرنے کے لیے اس ڈھیر میں گرنا ضروری ہے۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، سات مرتبہ کنکری پھینکنی ہے، اور سات کنکریوں کو پھینکنے کے بعد دعا نہیں کرنی ہے، بس اپنی قیام گاہ پر آ جائیں یا آگے جہاں کہیں جانا ہو چلے جائیں۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ چھوٹے شیطان کی رمی کرنے کے بعد دعا کرنی ہے، درمیان والے شیطان کی رمی کرنے کے بعد دعا کرنی ہے، اور بڑے شیطان کی رمی کرنے کے بعد دعا نہیں ہے، بڑے شیطان کی رمی کرنے کے بعد بس چلا جائے۔ یہاں رمی کے سلسلے میں دو باتیں بہت ضروری ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص شریعت مطہرہ کی روشنی میں معذور نہیں ہے اس کے لیے ہر حال میں رمی کرنا واجب ہے, چاہے وہ بیمار ہو. رمی کرنا جوان پر بھی واجب ہے, بوڑھے پر بھی واجب ہے, مرد پر بھی واجب ہے, عورت پر بھی واجب ہے, تندرست پر بھی واجب ہے, بیمار پر بھی واجب ہے. بیمار پر بھی واجب صرف اس پر نہیں ہے جو معذور ہے, جس کو شریعت نے ایکسکیوز کیا ہے, شریعت نے اجازت دی ہے. اور معذور کون ہے؟ اس کی بھی شریعت مطہرہ نے حد بندی کر دی ہے. جو شخص اتنا بیمار ہو جائے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھ سکے, اتنا کمزور ہو جائے, اتنا ڈی ہائیڈریشن ہو گیا کہ بس کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, اور فرض نماز بھی شریعت اسے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دیتی ہے, بس یہ معذور ہو گیا. اب یہ اگر رمی نہ کریں اور اپنی طرف سے کسی اور کو رمی کرنے کے لیے کہہ دے تو اجازت ہے, یا اس کو دوسرے الفاظ میں سمجھیے. معذور کون ہے؟ معذور وہ شخص ہے جو اپنی جگہ سے لے کر جہاں شیاطین ہیں وہاں تک پیدل نہیں جا سکتا, چل نہیں سکتا, اتنا کمزور ہے یا معذور ہے, ڈسیبلڈ ہے. تو اپنی جگہ سے لے کر جہاں شیاطین ہیں وہاں تک پیدل چل کر نہیں جا سکتا, گاڑی میں جا سکتا ہے, ویل چیئر میں جا سکتا ہے, مگر گاڑی اور ویل چیئر اویلیبل نہیں ہے, یا گاڑی یا ویل چیئر اویلیبل ہے مگر روٹ نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکے, اب یہ معذور ہو گیا. یا تو پیدل جا نہیں سکتا, پیدل جا نہیں سکتا, گاڑی میں جا سکتا ہے, ویل چیئر میں جا سکتا ہے, مگر گاڑی بھی نہیں ہے, ویل چیئر بھی نہیں ہے, یا گاڑی اور ویل چیئر ہے مگر روٹ ایسا نہیں ہے جہاں سے وہ کار جا سکے, اب یہ معذور ہو گیا. ایک دوسرا شخص ہے, وہ چل کر جا سکتا ہے, یا چل کر نہیں جا سکتا, ویل چیئر میں جا سکتا ہے, کار میں جا سکتا ہے, اور کار وہاں تک جا رہی ہے, ویل چیئر بھی جا سکتی ہے, مگر قوی اندیشہ یہ ہے کہ اگر اس کو ویل چیئر میں بٹھا کر لے جائیں گے یا گاڑی میں بٹھا کر لے جائیں گے تو یہ جاتے جاتے زیادہ بیمار ہو جائے گا, یا اسے بہت تکلیف ہوگی, بیماری تو نہیں بڑھے گی مگر تکلیف بہت ہوگی, مشقت ہوگی, یہ بھی شریعت کی نظر میں معذور ہے. بس اس کے علاوہ اگر کوئی کم ہمت ہے, خامخا بیچارہ گھبرا رہا ہے, ہجوم ہے, عورت کا ہونا, بوڑھے کا ہونا, یہ عذر نہیں ہے شریعت میں. تو شریعت نے جو معذور کی حد بندی کی ہے, اس حد بندی سے نکل کر اگر کوئی رمی کے لیے نہیں جائے گا اور کسی اور کو بھیج دے گا تو اس پر دم واجب ہوگا. اور 13th of Zulhijjah کے غروب تک تو شریعت اس کو یہ کہے گی کہ جاؤ جا کر کے قضا کرو اور دم بھی دو, اور 13th of Zulhijjah اگر گزر جائے تو اس کے لیے دم ضروری ہوگا اس کے ذمے, ورنہ حج مکمل نہیں ہوگا. اور یہ جو دم کے مسائل ہیں تو یہ اتنا زیادہ آسان نہیں ہے. یہ دم جو ہے, دم یہ تو ہمارے حج میں جو خرابی آ گئی ہے, نقص آ گئی ہے, نقص آ گیا ہے, اس نقص اور خرابی کو دور کرنے کے لیے ہے. ایک دوسری شکل کہ بھئی حج اب خراب ہو گیا تو اب اسے ٹھیک کیسے کریں, تو کہ بھئی دم دے دو. یہ نہیں ہے کہ آپ کو چوئس دے دی ہے کہ رمی کرنا ہو تو رمی کرو اور چھوڑ کر کے دم دے دو, یہ تو گناہ کا کام ہوگا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے حکم کو آپ پورا نہیں کر رہے ہیں. تو بغیر عذر کے ایسے ہی فیصلہ کر لینا کہ ہم دم دے دیں گے کوئی بات نہیں, یہ گناہ کا کام ہوگا. اس لیے رمی ہر شخص کرے, اور رمی کے لیے دیکھو کتنی آسانی پیدا کی ہے شریعت مطہرہ نے. جائیں مغرب کے بعد, جائیں عشاء کے بعد جائیں, بالکل رمی نہ کرنے سے تو اچھا یہ ہے کہ آپ کراہت کے ساتھ رمی کریں, بالکل واجب چھوڑنے سے تو اچھا یہ ہے. ایک یہ بات. دوسری بات جو بہت اہم, دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص شریعت مطہرہ کی نظر میں معذور ہے تو شریعت نے اسے چھٹی دے دی کہ بھائی تم رمی مت کرو, تم اپنی طرف سے کسی کو پروکسی بناؤ, ایجنٹ بناؤ, کسی کو وکیل بناؤ, اور وکیل جو ہے وہ اس کی طرف سے رمی کرے گا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وکیل سب سے پہلے اپنی رمی کرے گا، اپنی سات کنکریاں پھینکے گا، اور اس کے بعد جس کی طرف سے وہ وکیل بنا ہوا ہے اس کی نیت سے سات کنکریاں پھینکے گا، اور اگر گیارہویں اور بارہویں ذوالحجہ کو رمی کر رہا ہے تو بہتر طریقہ اور مسنون طریقہ یہ ہے کسی کی طرف سے رمی کرنے کا کہ پہلے اپنی طرف سے تینوں کی کر لے اور پھر جس نے کہا ہے اس کی طرف سے تینوں کی کرے. مگر اگر کوئی رش کو دیکھ کر، ہجوم کو دیکھ کر کہ یہ تینوں کی کر کے وہاں تک جائیں گے پھر یہاں تک آنا پڑے گا، پہلے چھوٹے شیطان پر اپنی ساتھ پھینک دیتا ہے اور بعد میں اس کی پھینک دیتا ہے جس نے اسے وکیل بنایا ہے، پھر درمیان والے پر بھی اسی طرح کرتا ہے اور بڑے شیطان پر بھی اسی طرح کرتا ہے، تو اس کی اجازت ہے. مگر اس کی اجازت نہیں ہے کہ پہلے ایک کنکری اپنی پھینکے پھر دوسرے کی، پھر دوسری اپنی پھینکے اور پھر کسی اور کی، اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا، اب یہاں غلطی کیا ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے کہ مرد حضرات آپس میں مشورہ کر کے رمی کے لیے نکل جاتے ہیں، عورتوں کو کہتے ہیں کہ رش بہت زیادہ ہے تم یہی رہو. عورتیں ان کو وکیل نہیں بناتی، عورتیں ان کو یہ کہتی نہیں کہ بھئی ہماری طرف سے آپ رمی کر لینا. اول تو یہ کہ عورت کا ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے، عورت کا ہونا یہ رمی میں کسی کو وکیل بنانے کے لیے عذر نہیں. مگر فرض کر لیجئے کہ عورت ہے اور وہ حقیقت میں معذور ہے، بوڑھا آدمی حقیقت میں معذور ہے یا جوان ہے مگر اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ وہاں تک نہیں جا سکتا اور حقیقت میں مفتی صاحب نے کہا کہ یہ معذور ہے، ان کی طرف سے جب کوئی رمی کرے گا وہ رمی اسی وقت ایکسیپٹیبل ہوگی، اسی وقت مقبول ہوگی، اسی وقت معتبر ہوگی جبکہ وہ آپ کو وکیل بنائے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص مزدلفہ سے آتے ہوئے بہت بیمار ہو گیا، ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا اور ڈائریا شروع ہو گیا، الٹیاں شروع ہو گئی، کچھ بھی ہوا، اب وہ بیچارہ مزدلفہ سے آ کر کے سویا ہوا ہے، نیند میں ہے، اور مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ معذور ہے، اس کی طرف سے کوئی رمی کر لے گا تو کوئی حرج نہیں، تو اسے سویا ہوا چھوڑ کر ہی اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں اور اس کے کہے بغیر، اس کے وکیل بنائے بغیر وہ جا کر کے اس کی طرف سے رمی کر دیتے ہیں. اس رمی کا کوئی اعتبار نہیں. رمی کے صحیح ہونے کے لیے، یعنی وکیل کی طرف سے رمی کے صحیح ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. نمبر ایک، جس کی طرف سے رمی کی جا رہی ہے وہ شریعت کی روشنی میں معذور ہو، اور شرط نمبر دو، اس نے وکیل بنایا ہو، کہا ہو کہ میری طرف سے تم یہ رمی کر لینا. اب رمی ہو گئی، رمی ہو جانے کے بعد اب چونکہ ہم حج تمتو کر رہے ہیں اور اسی طرح جو لوگ حج قران کر رہے ہیں ان کے لیے حج کی قربانی واجب ہے، اب ہمیں حج کی قربانی کرنی ہے، اور حج کی قربانی میں افضل یہی ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کریں، جیسے عید الاضحیٰ کی قربانی میں بھی افضل یہی ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے کریں. اگر خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے، تو کم سے کم وہاں کھڑا رہے جہاں کوئی اور اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کسی اور کو وکیل بنا دے کہ بھائی ہماری طرف سے قربانی کر لینا. حج کی قربانی کے لیے جانور کے لیے وہی سارے احکام ہیں جو عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے ہیں، عمر، عضو کا ٹوٹا ہوا نہ ہونا وغیرہ وغیرہ، صحیح سالم ہونا جانور کا. اس لیے جب کسی اور کو قربانی سونپے تو اس کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے، معتبر ہونا بہت ضروری ہے، جسے آخرت کا خوف ہو. ایک اور بات، عید الاضحیٰ کی قربانی جو ہم ہر سال یہاں رہتے ہوئے کرتے ہیں وہ، اور حج کی قربانی، حج تمتو کی قربانی یا حج قران کی قربانی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہر سال ہم جو حج کی قربانی کرتے ہیں یہ وہی قربانی ہے. اگر ہر سال حج کی قربانی کی نیت سے کوئی قربانی کرے گا تو اس کی حج کی قربانی ادا نہیں ہوگی، اور جب حج کی قربانی ادا نہیں ہوگی تو آگے جب حلق کرائے گا تو ترتیب ٹوٹ جائے گی اور حج کی قربانی اس کے ذمے ابھی باقی رہتی ہے. اس لیے نیت یہ کرے کہ میں نے حج تمتو کیا ہے، میں نے حج قران کیا ہے، اس میں یہ جو واجب قربانی ہے وہ میں کر رہا ہوں. اور اگر آپ مقیم ہیں اور صاحب نصاب بھی ہیں تو آپ کے اوپر دو قربانی واجب ہوگی، ایک حج کی قربانی اور دوسری وہ جو ہر سال عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہوتی ہے وہ. تو مفتیان کرام سے معلوم کر لیں کہ آپ حج کے دنوں میں مقیم ہوں گے یا نہیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے ذمہ ایک قربانی ہی یا دو قربانی, اور اگر حج کے دنوں میں آپ وہاں مقیم ہونے والے ہیں تو وہ قربانی آپ یہاں بھی کسی کو کہہ کر جا سکتے ہیں, انڈیا میں بھی کرا سکتے ہیں, کسی اور ملک میں بھی کرا سکتے ہیں. قربانی تو رمی ہو گئی, رمی کے بعد قربانی ہو گئی. اب قربانی کے لیے وقت شریعت نے کیا مقرر کیا ہے, 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے 12 ذوالحجہ کے غروب تک. تو دیکھو آپ کے پاس 3 دن ہیں, 3 دن. تو جہاں آپ قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں اگر رش ہے, آج کل تو لوگ جاتے ہی نہیں, دوسروں ہی کو سونپ دیتے ہیں, مگر اگر خود کرنا چاہے اور وہاں رش ہے تو کیوں جائیں پہلے دن, دوسرے دن جاؤ. اور آپ کے پاس 3 دن ہے پورے, بس اتنا خیال رکھیں کہ رمی ہو گئی ہے پہلے دن کی, اب جب تک یہ قربانی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ حلق نہیں کرا سکتے. اچھا, جو لوگ حج افراد کر رہے ہیں ان کے لیے قربانی مستحب ہے, اگر نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں, کریں گے تو ثواب بہت ملے گا. اور جب ان کے لیے مستحب ہے تو ان کے لیے آرڈر میں کرنا ضروری نہیں ہے. تو جو لوگ حج افراد کر رہے ہیں جیسے ہی وہ رمی کر لیں تو رمی کے بعد وہ حلق کرا سکتے ہیں اور قربانی بعد میں بھی کر سکتے ہیں, 12 ذوالحجہ کے غروب سے پہلے پہلے. مگر حج تمتع کرنے والے, حج قران کرنے والے, ان کے لیے حج کی قربانی واجب ہے اور ترتیب بھی ضروری ہے. اس لیے ان 3 دنوں میں جب چاہے وہ قربانی کریں, مگر ان کو خیال یہ رکھنا پڑے گا کہ جب تک قربانی نہیں ہوگی اس وقت تک ہم حلق نہیں کرا سکیں گے, اور جب تک حلق نہیں کرا سکیں گے وہاں تک ہم احرام سے فارغ نہیں ہوں گے. قربانی بھی ہو گئی, قربانی ہو جانے کے بعد حلق. پہلے حلق کے مسائل آ چکے ہیں, افضل یہی ہے کہ ہم حلق کرائیں, اس لیے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سہ گنا ملے گی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے سر کے بالوں کو منڈوایا تھا. اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ مینا میں حلق کرایا جائے. حلق کے لیے ضروری ہے کہ حرم کی حدود میں ہو, ایک باؤنڈری ہے حرم کی, حرم کی باؤنڈری, جہاں یہ احرام باندھنے کے لیے جاتے ہیں یہ باؤنڈری ہے حرم کی, مسجد عائشہ, مسجد جہرانہ, یہ مینا اور مزدلفہ حرم کے اندر ہیں اور عرفات حرم سے باہر ہے, حرم کی ایک باؤنڈری ہے. ایک تو حرم جو ہے وہ کعبے کی مسجد کو کہتے ہیں, اور دوسرا یہ حرم کی حد ہے. حرم کے اندر ہونا واجب ہے, اگر کسی نے حرم سے باہر نکل کر حلق کرایا تو حلق تو ہو گیا مگر دم دینا پڑے گا, اس لیے کہ واجب چھوڑا. اور مینا کی حد میں حلق کرانا یہ سنت ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں حلق کرایا تھا. تو اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے, اور دوسری چیز تو ہو ہی سکتی ہے کہ اس سے کہیں جو حلق کرنے والا ہے کہ بھائی دائیں طرف سے شروع کریں, عام متن وہ بیچ میں سے یہاں سے شروع کرتے ہیں, تو ان سے ذرا کہا جائے کہ بھائی یہاں سے شروع کرو, جب کہتے ہیں تو وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. اور ایک اور چیز جس کا خاص خیال رکھا جائے, آج کل تو اب حلق کرنے والے اس کا بہت احتیاط کرتے ہیں کہ وہ جو صابن ڈالتے ہیں تو پوچھ لیا جائے کہ خوشبو تو نہیں ہے, اس لیے کہ اگر صابن میں خوشبو ہوگا تو آپ ابھی حالت احرام میں ہے, اور پورے سر میں اگر وہ خوشبو والا صابن آئے گا تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا, اس لیے پوچھ لیا جائے گا یہ جو صابن آپ ڈال رہے ہیں یہ خوشبو والا تو نہیں ہے. اب حلق ہو گیا, حلق ہوتے ہی حلق آپ حلق کرائیں گے, اور عورتیں جو ہیں وہ اپنی چوٹی اور اپنے بالوں کے بالکل نچلے حصے سے 1 انچ کٹوا دے گی. یہ حلق کے اور قصر کے سارے احکام پہلے بیان ہو چکے ہیں. اب احرام کی جتنی پابندیاں تھیں ان ساری پابندیوں سے آپ کو آزادی مل گئی, وہ ساری چیزیں جو احرام میں آنے کی وجہ سے ناجائز ہو گئی تھی اب دوبارہ جائز ہو گئی, سوائے ایک چیز کے, میاں بیوی کے تعلقات. میاں بیوی کے تعلقات اس وقت جائز ہوں گے جبکہ آپ طواف زیارت کر لیں. اچھا, یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ طواف زیارت کر لینے کی وجہ سے ہر حال میں میاں بیوی کے تعلقات جائز ہو جاتے ہیں. نہیں, جتنی چیزیں منع ہو گئی ہیں, غور سے سنیے اس کو, جتنی چیزیں منع ہوئی ہیں ان کے حلال ہونے کے لیے, دوبارہ حلال ہونے کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے, وہ ہے سر کے بالوں کو منڈوانا. اور میاں بیوی کے تعلقات کے حلال ہونے کے لیے 2 کام کرنے کے ہیں, طواف زیارت کرنا ہے اور سر کے بالوں کو منڈوانا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ترتیب میں اسی طرح جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے سر کے بالوں کو منڈوا دیا تو ساری چیزیں حلال ہو گئی سوائے میاں بیوی کے تعلق، اور طواف زیارت اگر کر لیا تو اب میاں بیوی کے تعلقات بھی حلال ہو گئے. تو کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے کہ وہ رمی کرنے سے پہلے ہی مثلا طواف زیارت کر لیتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھنے لگ جاوے کہ میں نے چونکہ طواف زیارت کر لیا ہے اس لیے میاں بیوی کے تعلق اب جائز ہو گئے، باقی ساری چیزیں ممنوع ہیں. نہیں، حلق کرانے سے ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں سوائے میاں بیوی کے تعلقات کے، اور میاں بیوی کے تعلقات کے جائز ہونے کے لیے طواف زیارت بھی ضروری ہے اور حلق بھی ضروری ہے. تو اگر کوئی شخص رمی سے پہلے یا قربانی سے پہلے، حج کی قربانی سے پہلے یا حلق کرانے سے پہلے طواف زیارت کر لیتا ہے تو میاں بیوی کے تعلقات جائز نہیں ہوں گے. میاں بیوی کے تعلقات اسی وقت جائز ہوں گے جب طواف زیارت بھی ہو جائے اور حلق بھی ہو جائے، اور میاں بیوی کے تعلقات کے علاوہ باقی چیزوں کے لیے صرف حلق ضروری ہے. حلق اگر ہو گیا تو ساری چیزیں جائز ہو گئی. اب سب چیزیں جائز ہو گئی، اب یہ جو حلق ہے، حلق اس کا وقت ابھی دسویں ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر بارہویں ذوالحجہ کے غروب تک ہے. تو دیکھو پہلے دن جو رمی کرنی ہے اس کے لیے وقت کیا ہے، دسویں ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر گیارہویں کی صبح صادق تک 24 آورز، یہ تو 24 آورز میں کر لینا پڑے گا. اس کے بعد جو حج کی قربانی ہے اس کے لیے آپ کے پاس تقریباً 3 دن ہیں، دسویں ذوالحجہ کی صبح صادق سے بارہویں کے غروب تک. حلق کرنے کے لیے آپ کے پاس تقریباً 3 دن ہیں، دسویں ذوالحجہ کی صبح صادق سے بارہویں کے غروب تک. اب اس میں آپ اپنے حالات کو سامنے رکھ کر کے سیٹنگ کر لیجئے، اور مشورہ جو دیا جاتا ہے اپنے ذاتی تجربے سے وہ یہی ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے رمی کرنے کے لیے آ جائیں، مغرب سے پہلے رمی کر لیں، اگر نہ ہو سکے تو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، اور اس کے بعد جو ہیں رات کو کسی وقت قربانی کرا لیں، دوسرے دن گیارہویں ذوالحجہ کو قربانی کرا لیں صبح کے وقت، اور جیسے ہی قربانی کی اطلاع ہو جائے حلق کر لیں، اور حلق کرنے کے بعد صبح کو گیارہویں کو صبح کو چلے جائیں طواف کرنے کے لیے، طواف کر لیجئے طواف زیارت، اور طواف زیارت کر لیں گے تو واپس شام کو مغرب تک میں آپ پہنچ جائیں گے رمی کرنے کے لیے. دوپہر کو کر لیں، یا تو یہ کہ گیارہویں ذوالحجہ کو طواف نہ کریں، سارے کاموں سے آپ فارغ ہو جائیں اور پھر مغرب سے پہلے پہلے رمی کرنے کے لیے آئیں، گیارہویں کی رمی کریں اور رمی کر کے وہیں سے ٹیکسی میں بیٹھ کر کے سیدھے چلے جائیں حرم شریف، اور گیارہویں کی شام کو کر لیں، بارہویں کی صبح کو کر لیں جب جی چاہے، مگر گیارہویں تک میں اگر فارغ ہو جائیں تو بہتر ہے گیارہویں اور بارہویں کی رات تک. اس لیے کہ بارہویں کو اگر آپ نے لیٹ کر دیا بارہویں کو، تو تقریباً 12 بجے کے بعد جو ہے پھر مینا پہنچنا بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ ساری ٹرافک زوال کے بعد ادھر کی ہوگی. اس سے بہتر یہ ہے کہ گیارہویں کی شام تک میں کر لیں. اب طواف زیارت کا طریقہ، جب بھی آپ طواف زیارت کرنے کے لیے جائیں، طواف زیارت کا طریقہ وہی ہے جو پہلے عمرے کے طواف میں جس کا بیان گزر چکا ہے. بس دیکھنا آپ کو یہ ہے کہ کیا آپ نے یہ طواف زیارت کے بعد کی سعی مینا جانے سے پہلے کر لی ہے. اگر مینا جانے سے پہلے آپ نے کر لی ہے تو نارمل طواف ہوگا، اس میں استباء بھی نہیں ہوگا اور رمل بھی نہیں. اچھا، مگر یہ ہے کہ نہیں ابھی آپ نے سعی نہیں کی ہے، مینا جانے سے پہلے سعی نہیں کی تھی، سعی بھی باقی ہے، تو اب آپ جب طواف کریں گے تو آپ دیکھیں کہ طواف کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں ہے یا نہیں. اس لیے کہ اگر حلق کرا لیا ہے تو آپ احرام سے نکل گئے ہیں، احرام سے نکل گئے ہیں تو اب اجتباء نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نارمل کلوتھنگ میں ہوں گے، اب صرف پہلے 3 چکر میں رمل کریں گے. اور اگر حلق کرانے سے پہلے آپ طواف زیارت کے لیے آگے اور اس کے بعد ابھی صحیح بھی کرنی ہے تو آپ اجتباء بھی کریں گے 7 چکروں میں اور 3 چکروں میں رمل بھی کریں گے. آپ طواف کریں بہت ہی دھیان کے ساتھ کریں، اللہ تعالی شانہ کی عظمت کے ساتھ کریں، اس لیے کہ میرے بھائیو آپ نے اپنی زندگی میں جتنے طواف کیے ہوں گے یا جتنے طواف کریں گے ان میں سے سب سے اعلیٰ درجے کا طواف یہ ہے، اس لیے کہ یہ حج کا فرض طواف ہے اور یہ زندگی میں ایک مرتبہ نصیب ہوگا، فرض حج کا فرض طواف. اس کے بعد نفل حج کا فرض طواف ملے گا، حج فرض کا حج فرض حج کا فرض طواف زندگی میں ایک مرتبہ ملے گا، بہت احتیاط سے اس کو کریں. طواف میں اللہ کی طرف دھیان ہو، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی جائے، اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ہو تو جہاں کہیں آسانی ہو. اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، کبھی کبھی اوپر والے فلور میں کرنے میں آسانی رہتی ہے تو اوپر والے فلور میں کریں. دو رکعت پڑھنے کے بعد زمزم کے جو ٹیپس لگے ہوئے ہیں وہاں یا کہیں بھی کولر ہو اس میں سے بیت اللہ کی طرف رک کر کے زمزم خوب پئیں، اور زمزم پینے کے بعد اگر ملتزم پر آ سکیں تو آئیں، مگر بہت مشکل ہوگا اس لیے کہ ہجوم بہت ہوتا ہے، تو ہجوم اگر کم ہے تو آئیں، اور اگر احرام کی حالت میں نہیں ہے تو ملتزم سے چمٹ کر اللہ سے خوب دعائیں کریں، اور احرام کی حالت میں ہے تو ویسے ہی کھڑے ہو کر، اور اگر ہجوم کی وجہ سے قریب نہیں پہنچ سکتے تو حرم شریف میں جہاں کہیں ہیں وہاں اس کی طرف رک کر کے ملتزم کو ذہن میں رکھ کر اللہ تعالی شانہ سے خوب دعا کریں. اور یہ جتنی بھی جگہ گزری ہیں اور آئیں گی ہر جگہ پر یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کے نیک بندوں نے اس مقام پر جو جو دعائیں کی ہیں وہ ساری مجھے عطا فرما دے. اور میں پھر مقرر چونکہ محتاج ہوں اس وجہ سے بار بار یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اور میرے والدین، میرے مشائخ، میرے اساتذہ، میرے گھر والے، میرے سب دوست احباب، پوری امت کے لیے خوب دعا فرمائیں، اس لیے کہ آپ جو ہیں مقبول ہو جائیں گے، آپ کی دعائیں بہت قبول ہوں گی. تو جب آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو آپ بخلصے کیوں کام لیں، خوب دعا کریں ہر جگہ کے اوپر. اگر کھڑے کھڑے تھک جائیں تو بیٹھ کے دعا کریں، مگر دعا خوب کریں. اب جو ہے آپ کو صحیح کرنی ہے، تو صحیح کرنے سے پہلے پھر وہی حجر اسود کے سامنے اگر ہو سکے تو آ کر کے استلام کیا اور استلام کر کے چلے گئے. یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ طواف زیارت اور سعی، اسی طرح عمرے کے طواف اور سعی، ان دونوں کو ایک ساتھ لگاتار کرنا ضروری نہیں ہے، بریک بھی کر سکتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ تھک گئے ہیں طواف کر کے، بہت دیر لگی، کچھ کمزور لوگ بھی ہیں تو تھوڑی دیر بیٹھ کے کریں گے، یا ہوٹل میں چلے گئے کچھ آرام کر لیا اور پھر آ کر کریں گے، اس کی بھی گنجائش ہے. اور سعی میں تو اس سے بھی زیادہ گنجائش ہے. سعی کے لیے، طواف زیارت کے لیے ٹائم یہ ہے کہ 12 ذوالحجہ کے غروب تک میں کر لینا چاہیے، مگر سعی 12 ذوالحجہ کے غروب کے بعد بھی ہو سکتی ہے، 13ویں کو 14ویں کو بھی ہو سکتی ہے، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے. مگر اگر ساتھ ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی کمزور ہیں اور بالکل بیمار جیسے ہو گئے اور ان کے لیے اب سعی کرنا مشکل ہے تو ان کو مجبور نہ کریں، بعد میں کر لیں گے، مینا سے آنے کے بعد کر لیں گے، اس میں گنجائش ہے. بغیر وضو کے بھی سعی ہو سکتی ہے اور حج کے دنوں کے بعد بھی ہو سکتی ہے سعی. اب سعی کر لیں آپ، سعی اگر نہیں کی ہے تو سعی کر لیں، اور سعی کا وہی طریقہ ہے جو پہلے بتلایا گیا ہے. اب یہ جو ارکان تھے 4 وہ پورے ہو گئے، مگر ظاہر ہے کہ 10ویں کو سب نہیں کریں گے، اپنے اپنے حالات کو سامنے رکھ کر آپ اپنا نظام بنا کر کے ان 4 ارکان کو پورا کر لیں. یہاں 2 باتیں اب بہت اہم ہیں. پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ تلبیہ جو ہم نے احرام میں آنے کے بعد شروع کیا تھا وہ بڑے شیطان پر کنکری پھینکتے ہی بند ہو جائے گا. تو تلبیہ پڑھنا ہے بڑے شیطان پر 10ویں ذوالحجہ کو کنکری پھینکنے تک، بس اس کے بعد اب تلبیہ نہیں ہوگا. جو 2 باتیں بہت اہم ہیں وہ یہ کہ 10ویں ذوالحجہ کے بعد جو رات آتی ہے، 11ویں ذوالحجہ کے بعد جو رات آتی ہے، جو 2 راتیں ہیں، انہیں مینا میں گزارنا سنت ہے. یعنی ان راتوں کے اکثر حصے کو مینا میں گزارنا سنت ہے. تو کوشش یہ کریں کہ طواف زیارت بھی ایسے وقت پر ہو کہ اکثر حصہ مینا میں گزرے. مگر اگر طواف کی وجہ سے مینا میں رات کا قیام چھوٹ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر کوئی سستی غفلت کی وجہ سے مکے میں پڑا رہا، مکہ چلا گیا اور ہوٹل میں پڑا رہا، تو وہ گنہگار بھی ہو سکتا ہے. سنت کے ساتھ استخفاف کا معاملہ، اور یہ اہم سنت ہے کہ مینا میں رات گزاری جائے. اچھا، بعض دفعہ جو ہے حاجیوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے خیمے مزدلفہ میں چلے جاتے ہیں، تو وہ بیچارے مینا کی راتیں مینا میں نہیں گزار سکتے. تو اگر جوان لوگ ہیں اور ان کو نظر آ رہی ہے باؤنڈری تو چلے جائے رات کے حصے میں، چادر بچھا کر کے بیٹھ جائیں، عبادت کریں وہاں. اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، معذور ہیں، کمزور لوگ ہیں، دور ہیں، تو انشاءاللہ ثواب میں کمی نہیں آئے گی، آپ کو مزدلفہ میں رہتے ہوئے ہی ثواب مل جائے گا، اس لیے کہ آپ حکومت کی طرف سے پابند اور مجبور ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ راتیں مینا کی مینا میں گزارنی ہے. دوسری بات، جب ہم مینا جاتے ہیں پہلے دن، تو ابھی تو عرفات کا وقوف آ رہا ہے، تو سب اہتمام کرتے ہیں حج کا، ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص مشغول ہے، فکر میں ہے، کام میں ہے، عبادت میں ہے. عرفات کے وقوف میں بھی عبادت میں سب نظر آتے ہیں. وہاں سے مینا آ جاتے ہیں، تو مینا آنے کے بعد جب تک رمی نہیں ہوتی اور قربانی نہیں ہوتی اور حلق نہیں ہوتا، اس وقت بھی نظر آتا ہے. مگر جیسے ہی احرام سے نکل جاتے ہیں، اس کے بعد مینا کے جو دو دن ہوتے ہیں یا تین دن ہوتے ہیں، وہ تقریباً ہر حاجی ضائع کر دیتا ہے، سوائے پانچ وقت کی نمازوں کے دوسرا کوئی مشغلہ نہیں رہتا مینا میں آنے کے بعد. مجلسیں، گپ شپ، بات چیت، ہنسی مذاق. حالانکہ یہ جو مینا کے دن ہے، یہ ذکر کے دن ہے، عبادت کے دن ہے. ابھی آپ حج کے دنوں میں ہیں، تو مینا کے دنوں میں احرام سے نکلنے کے بعد بہت پابندی کریں، بہت احتیاط کریں. ایسا نہ ہو کہ جو کچھ ہم نے کمایا ہے وہ ہم مینا ہی میں چھوڑ کر کے چلے جائیں، اس کا خاص خیال رہے. اب گیارہویں ذوالحجہ، گیارہویں ذوالحجہ کو صرف ایک ہی کام ہے، وہ ہے تینوں شیاطین پر کنکریاں پھینکنی ہے. اور اس کا وقت جو ہے شروع ہوتا ہے زوال کے بعد. آج کی رمی کا وقت زوال سے پہلے نہیں، زوال کے بعد. اور زوال سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی گیارہویں اور بارہویں کو زوال سے پہلے رمی کرے گا تو اس کی رمی کا کوئی اعتبار نہیں. گیارہویں کو زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، اور زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک مستحب وقت ہے، اور مغرب سے لے کر صبح صادق تک پھر مکروہ وقت. آج بھی یہی مشورہ دیا جائے گا کہ آپ مغرب سے پہلے پہلے آئیں، اگر ہو جائے تو بہت اچھا، اور لگے کہ رش ہے تو مغرب کی بات کر لیں، عشاء کی بات کر لیں. عورتوں کے لیے، معذوروں کے لیے تو افضل یہی ہے کہ وہ راتوں کو کر لیں، ان کے لیے کوئی کراہیت نہیں. اور ان کو سنبھالنا ہے تو آپ کے لیے بھی ایک قسم کا عذر ہو جائے گا. اب طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے چھوٹے شیطان پر کنکریاں پھینکنی ہے، اسی طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر، رغم للشیطان ورید للرحمن، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا، یا صرف بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. سات کنکریاں پھینک دی، اب ایک طرف ہٹ جائیں بائیں طرف، اور ہٹ کر کے قبلے کی طرف رخ کریں، اور قبلے کی طرف رخ کر کے کم سے کم قرآن مجید کی 20 آیتیں پڑھی جا سکیں اتنی دیر تک دعا کریں، ذکر کریں، تکبیر، تحلیل، اور اللہ تعالی شانہ سے حمد و ثنا اور درود شریف کی بعد دعا کریں. جی فقہا نے یہ لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کی مقدار یا سورہ بقرہ کے پونے حصے کی مقدار یا 20 آیات کی مقدار وہاں کھڑا رہ کر کے دعا کریں. تو سورہ بقرہ کتنی لمبی ہے، یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے، دعا کریں. اور تمام دعاؤں کے بعد آخر میں یہ ضرور کہے کہ آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ اس مقام پر جو دعائیں کی ہیں، اور صالحان نیک لوگوں نے جو دعائیں کی ہیں، وہ میرے حق میں قبول فرما لے. اب آگے بڑھیں، درمیان والے شیطان پر سات کنکریاں پھینکیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. بائیں طرف سائڈ پر ہٹ جائیں، اس طرح ہٹ جائیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور دعا کر لیں. اس کے بعد بڑے شیطان پر آئیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، سات کنکریاں پھینکیں، اور اس کے بعد دعا نہیں ہے، اب آپ چلے جائیں، رات جو ہے وہ مینا میں گزاریں. بارہویں تاریخ کے رمی کے احکام وہی ہیں جو گیارہویں تاریخ کے ہیں. اسی طرح جس طرح بتلایا تینوں شیاطین پر کنکریاں پھینکنی ہے، اور چھوٹے اور درمیان والے پر کنکری پھینکنے کے بعد بائیں طرف سائڈ پر ہو کر بیت اللہ کی طرف رک کر کے دعا کرنی ہے، اور بڑے شیطان پر کنکریاں پھینکنے کے بعد دعا نہیں ہے. اب یہ آخری دن ہے حج کا، پانچواں دن اور رمی کا تیسرا دن. یہ رمی کے تیسرے دن کے بارے میں شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ رمی کر کے مغرب سے پہلے پہلے مینا کی باؤنڈری سے باہر چلے جائیں. یہ شریعت کہتی ہے ہمیں. زیادہ تر جو حادثات ہوتے ہیں وہ پہلے دن ہوتے ہیں اور آخری دن. پہلے دن کس وقت ہوتے ہیں؟ تقریباً صبح 10 بجے, اس لیے کہ ہر شخص احرام میں سے نکلنے کی فکر میں ہے. اور حادثات ہوتے ہیں آخری دن, آخری دن دوپہر کو زوال کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص غروب سے پہلے مینا سے نکلنے کی فکر میں ہے. شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر رمی کرنے کے بعد مینا سے نکلنے میں تاخیر ہو گئی, اور کتنی تاخیر ہو گئی؟ مغرب کی اذان ہو گئی, اس وقت غروب ہو گیا, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب آپ کے لیے مینا چھوڑ کر آئندہ کل نیکسٹ ڈے 13th of Zulhijjah کی رمی کیے بغیر جانا مکرو ہے. ناجائز نہیں, مکرو ہے, مکرو, اچھا نہیں ہے. اگر آپ چلے جائیں گے تو ثواب میں کچھ کمی آ جائے گی. ناجائز نہیں ہے کہ ضروری ہے. تو اگر آپ نے اتنی تاخیر کر دی کہ غروب ہو گیا سورج, تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ جانا اچھا نہیں ہے آپ کے لیے. اب جب مغرب ہو گئی, غروب ہو گیا, اسلامی اعتبار سے 13th of Zulhijjah شروع ہو گئی, تو اب آپ رمی کر کے ہی جائیں آئندہ کر. مگر اگر چلے جائیں گے تو حرج کوئی نہیں ہے, دم آئے گا, گناہ ہوگا, کوئی سزا آئے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 12 ذوالحجہ کو غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر ہم نہیں نکل سکے تو ہمارے لیے دوسرے دن کی رمی واجب ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. ہمیں شریعت کیا کہتی ہے کہ رمی کر کے مغرب سے پہلے پہلے نکل جاؤ. اگر نہیں نکل سکے تو بس نہیں نکل سکے تو اب کل کر کے جاؤ نا, اچھا رہے گا کل کر کے جائیں گے تو. اب اچھا نہیں ہے کہ کل کا دن شروع ہو گیا اور آپ جا رہے ہیں, مگر چلے جائیں گے تو کوئی حرج نہیں. اچھا آپ نے ڈیلے اور کیا اور عشاء کر دی, پھر بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ اچھا نہیں ہے کہ آپ جا رہے ہیں, کل کی رمی کر کے ہی جاؤ نا. مگر جا سکتے ہیں, ہوگا کچھ بھی نہیں, ثواب کچھ کم ہو جائے گا. کرتے 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 13th of Zulhijjah کی صبح صادق ہو گئی, ڈون ہو گیا. صبح صادق جب ہو جائے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب آپ کے لیے 13th of Zulhijjah کی رمی کیے بغیر جانا جائز نہیں ہے, واجب ہے اب. تو جو حکم صبح صادق کے وقت ہم پر لاگو ہوتا ہے, ہم اس کو مغرب کے وقت سمجھ رہے ہیں. اس لیے لوگ جلدی جلدی رمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں 13th of Zulhijjah کی رمی واجب نہ ہو جائے. اس لیے 13th of Zulhijjah کو بھی کوشش یہ کریں کہ مغرب سے پہلے پہلے آئیں, عصر اور مغرب کے درمیان, اور مغرب سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اگر ہو سکے تو کر لیں. ورنہ اگر مغرب کے بعد بھی آئے, عشاء کی بعد بھی آئے, صبح صادق سے پہلے پہلے نکل جائیں بس. اگر صبح صادق سے پہلے پہلے نکل گئے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور خاص طور پر جبکہ آپ کے ساتھ بوڑھے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, خود وہاں ہجوم اتنا ہے کہ جان خطرے میں ہوتی ہے, اور ایسے ایسے حالات سامنے آتے ہیں کہ واقعی وہ مشقت ہوتی ہے, تو آپ اس کی فکر نہ کریں. اچھا, 12th ذوالحجہ جو حج کا 5th دن تھا اس سے فارغ ہو گئے. یہاں پر ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جو لوگ جلدی نکل جاتے ہیں رمی کر کے, تو رمی کر کے نکل جاتے ہیں اور اپنی بس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ٹریفک جام ہو جاتا ہے, اس لیے کہ سارے حاجی اب مکہ جا رہے ہیں. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ مغرب کی اذان مسجدوں میں ہو رہی ہوتی ہے, سورج غروب ہو جاتا ہے, اور بسوں میں سے کوئی اتر کے مغرب کی نماز نہیں پڑھتا. 99.9% لوگ بسوں میں ہی بیٹھے رہتے ہیں. تو ابھی تو رمی کر کے آئے, حاجی بن کر آئے, حج ادا کر کے آئے, اور مغرب کی نماز ہی سب کی فوت ہو جاتی ہے. جو پہنچ گئے ہیں مکہ مکرمہ میں وہ تو پہنچ گئے ہیں, مگر کئی سو آدمی ابھی راستے میں ہے اور تھکے ہوئے ہوتے ہیں, نیند آ جاتی ہے, وضو کے لیے پانی نہیں ہوتا, غفلت میں ہوتے ہیں. تو آپ اس کا خاص خیال رہیں, الرٹ رہیں, بیدار رہیں, چوکنا رہیں کہ آپ کو مغرب کی نماز پڑھنی ہے, اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ کو عشاء کی نماز پڑھنی ہے. تو یہ 12th ذوالحجہ کو حج سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ روانہ ہوں مکہ مکرمہ کی طرف, تو جلدی روانہ ہو جائیں تو عصر کا خیال رکھیں, اور اس کے بعد پھر مغرب کا بھی خیال رکھیں اور عشاء کا بھی خیال رکھیں. اب 13ویں ذوالحجہ، اگر اللہ تعالی شانہ کسی کو موقع عنایت فرمائے، کوئی 13ویں ذوالحجہ کو بھی مینا میں قیام کر سکتا ہے، ایسا کوئی گروپ مل جائے، اپرچونٹی مل جائے، تو ٹھہر جانا چاہیے اور ٹھہر کر 13ویں ذوالحجہ کی بھی رمی کر لینی چاہیے. 13ویں ذوالحجہ کو رمی کرنے کا وہی طریقہ ہے جو 11ویں اور 12ویں کا ہے، اس میں صرف وقت کا تھوڑا فرق ہے. 13ویں ذوالحجہ کو سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک رمی کرنے کی اجازت ہے کراہیت کے ساتھ، اور زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک مستحب ہے. تو اگر کوئی زوال سے پہلے بھی رمی کر کے مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے تو کراہیت کے ساتھ جائز ہے، اور اگر مستحب وقت میں رمی کرنا چاہتا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمی فرمائی تھی زوال کے بعد، تو زوال کے بعد رمی کریں. اب جو ہیں حج کے جتنے ارکان ہیں وہ سارے ادا ہو گئے، اب ایک رکن باقی رہ جاتا ہے، اور وہ رکن ہے طواف وداع. طواف وداع کے سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے طواف زیارت کے بارے میں دو باتیں عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ طواف زیارت کا وقت جو ہے وہ 10ویں ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں ذوالحجہ کے غروب تک ہے. اگر کسی نے 12ویں ذوالحجہ کے غروب کے بعد کیا تو تاخیر کی وجہ سے، ڈیلے کرنے کی وجہ سے دم دینا پڑے گا، اور یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ بھی ہوگا. مگر ایک عورت حالت حیض میں ہے اور 10ویں ذوالحجہ کی صبح صادق سے پہلے ہی وہ حیض میں آ گئی، اور 10ویں ذوالحجہ، 11ویں ذوالحجہ، 12ویں ذوالحجہ کے غروب تک وہ حیض ہی کی حالت میں ہے، ناپاک رہی وہ، تو ناپاکی کی حالت میں عورت کے لیے کسی بھی مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، اسی طرح طواف کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ عورت 12ویں کے بعد 13ویں کو، 14ویں کو، 15ویں کو جب بھی حلال پاک ہو جائے گی، تو پاک ہونے کے بعد غسل کر کے طواف زیارت کرے. اور یہ چونکہ فطرت کی طرف سے معذور تھی اور شریعت اسے معذور قرار دیتی ہے، اس لیے اس کے ذمہ دم نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ. دوسری بات جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ طواف زیارت فرض ہے، اور طواف زیارت فرض ہے جب تک طواف زیارت نہیں ہوتا اس وقت تک حج سے فراغت نہیں ہوتی، حج کامل نہیں ہوتا، حج پورا نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص طواف زیارت کیے بغیر واپس آ جائے تو شریعت اس سے یہ کہتی ہے کہ جلدی جاؤ مکہ مکرمہ، عمرے کا احرام باندھ کر جاؤ، عمرہ کرو اور طواف زیارت کی قضا کرو، اور طواف زیارت کرنے کے بعد دم دو تاخیر کرنے کی وجہ سے، تب جا کر کے تمہارا حج مکمل ہوگا. طواف زیارت کیے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا. بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے اور خیال رکھے بغیر اپنی بکنگ کرا لیتے ہیں، اور حج کے فوراً بعد 13 ذوالحجہ، 14 ذوالحجہ، 15 ذوالحجہ کو بکنگ ہوتی ہے، اور ان دنوں میں اچانک عورت جو ہے وہ حیض میں آ جاتی ہے، حیض میں آ جاتی ہے اور وہ طواف زیارت نہیں کر سکتی، طواف زیارت کیے بغیر ہی آ جاتے ہیں. تو طواف زیارت کیے بغیر جو عورت آئے گی اس عورت کا حج ادا نہیں ہوگا. ابھی وہ فریضے سے سبکدوش نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ جانا پڑے گا اور جا کر طواف زیارت کرنا پڑے گا اور دم بھی دینا پڑے گا تاخیر کی وجہ سے. ایک تو یہ مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ مرد یا عورت جب تک طواف زیارت نہ کر لے اس وقت تک اس کے لیے میاں بیوی کے تعلقات جائز نہیں. اب اگر طواف زیارت کیے بغیر کوئی عورت آ جاتی ہے تو اس کے لیے میاں بیوی کے تعلقات جائز نہیں. اب جب بھی یہ میاں بیوی کے تعلقات قائم کرے گی یہ ناجائز کام کر رہی ہے، اور اس پر شریعت کی طرف سے جو سزا مقرر ہوگی وہ الگ. اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں، اور اس کے خیال رکھنے میں مفتیوں سے بھی مشورہ کریں، اور ایسا اگر کوئی سچویشن پیش آ جائے تو وہاں جو اہم بڑے بڑے علماء ہوں، معتبر علماء، ان کی طرف رجوع کریں، رجوع کر کے مسئلہ پوچھیں اور ان کی رہنمائی کے مطابق عمل کریں، اپنی مرضی سے کچھ کر کے نہ آ جائیں. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت سی عورتیں طواف زیارت کی ادائیگی کے خاطر یا مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کرنے کے شوق میں حیض کے خون کو روکنے کی دوائیاں لیتی ہیں. تو اب یہ دوائیاں لینا جائز ہے ناجائز ہے یہ تو مفتیان کرام کا کام ہے، مگر میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور میری ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی مسلمان عورتیں حج کے لیے گئی ہیں ان سب کو بھی حیض آتا تھا، اور انہوں نے تو ایسی کوئی دوائی استعمال نہیں کی. آپ ایسی دوائیں استعمال نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ مدینہ منورہ میں ہیں، 8 دن کے لیے آپ کا قیام ہے، اور اس دوران آپ کو اگر حیض کا خون آ گیا تو وہ آپ شریعت کی طرف سے مجبور ہیں، اس وجہ سے جو برکات اور جو فضیلتیں آپ کو ملنی چاہیے وہ خود بخود مل جائے گی. اور میں نے ایسی عورتوں کو حج کے زمانے میں خود دیکھا ہے، وہ میرے پاس مسئلہ لے کر کے آئی کہ میں نے دوائی لی ہے اور دوائی لینے کے بعد ایک دن خون آتا ہے دوسرے دن نہیں آتا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ حیض کا خون ہے یا دوسرا خون ہے، اور زیادہ کمپلیکیشنز. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اچھا ماہر مفتی وہاں ملتا نہیں ہے تو اس عورت کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس حالت میں مجھے طواف زیارت کرنا چاہیے یا نہیں. اس لیے جو فطرت ہے اس فطرت کو چلنے دے اور فطرت کے مطابق عورتیں جائیں. اب ایک آخری رکن باقی رہ گیا، وہ ہے طواف ودا. طواف ودا یہ اس حاجی کے لیے ہے جو میقات سے باہر رہتا ہے اور حج کے لیے گیا ہے، اس کے لیے طواف ودا واجب ہے. طواف ودا کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ طواف زیارت کے بعد. آپ نے طواف زیارت کیا، طواف زیارت کرنے کے بعد فوراً ہی ایک اور طواف کر لیا طواف ودا کی نیت سے، تو آپ کا طواف ودا ادا ہو گیا. اسی طرح ایک شخص ہے، اس نے طواف زیارت کیا، طواف زیارت کے بعد ایک نفل طواف کیا حج کے دنوں میں یا حج کے دنوں کے بعد، دوسرا نفل طواف کیا، تیسرا نفل طواف کیا، ایک کیے کئی کیے، اور ارادہ یہ تھا کہ آخری دنوں میں طواف ودا کروں گا، مگر پھر مشغولی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہیں ہو سکا. یہ طواف نفل جو کیا تھا وہ طواف ودا ہو جائے گا. تیسری بات، جس عورت کو حیض آ جائے اور حیض کی وجہ سے طواف ودا نہ کر سکے تو طواف ودا معاف ہو جاتا ہے حیض والی عورت سے، اس کے لیے طواف ودا کرنا ضروری نہیں ہے. چوتھی بات، بہتر یہی ہے اور افضل یہی ہے کہ طواف ودا سب سے اخیر میں کیا جائے، یعنی آخری طواف جو آپ کریں وہ طواف ودا ہو. مگر ایک شخص نے جمعرات کو سفر تھا، بدھ کو اس نے طواف ودا کر لیا، یا کسی کو فکر تھی کہ میں بیمار رہتا ہوں کہیں بیمار ہو گیا تو اس نے منگل کو کر لیا، سوموار کو کر لیا، اتوار کو کر لیا، سنیچر کو کر لیا، اور کرنے کے بعد پھر حرم شریف میں گیا اور اس نے وہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر پھر دل میں خیال آیا کہ چلو ایک آدھ نفل طواف اور کر لیتے ہیں. تو بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ طواف ودا بالکل اخیری چیز ہونی چاہیے، اب نہیں کر سکتے. نہیں، یہ غلط ہے. طواف ودا کر لینے کے بعد اگر نفل طواف کا موقع ملے تو پھر کر لیں، پھر کر لیں. ہاں، مستحب یہ ہے کہ سب سے آخری چیز طواف ودا ہو. اب اگر آپ نے دوسرا طواف کیا، دوسرا طواف، تو اس میں اب نیت کر لے طواف ودا کی، تو پہلے والا نفل ہو جائے گا اور یہ طواف ودا ہو جائے گا. پھر ارادہ ہوا تو پھر طواف ودا کی نیت کر لے، اب یہ طواف ودا ہو جائے گا، وہ طواف نفل ہو جائے گا. مگر اگر کوئی اپنے پہلے طواف ہی کو طواف ودا رکھتا ہے اور اس کے بعد طواف نفل طواف کرتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے. طواف ودا کا طریقہ وہی ہے جو دوسرے طوافوں کا ہے، صرف یہ ہے کہ اس میں اجتباء نہیں ہے، اس میں رمل نہیں ہے، اور 7 چکر جو ہے وہ اس استحضار کے ساتھ کرے کہ ممکن ہے کہ میری زندگی کا آخری طواف ہو. اس سے جو ہے خاص کیفیت انشاءاللہ پیدا ہوگی، امید بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ بار بار لائے گا، اور دعا بھی کرے کہ یہ اللہ یہ میرا آخری سفر نہ ہو، حرمین شریفین کی بار بار آپ مجھے حاضری کی سعادت نصیب کریں، امیدیں رکھے بار بار جانے کی، بار بار لائیں، ادب کے ساتھ لائیں، قبولیت کے ساتھ لائیں، اور اے اللہ آخری سانس بھی ہمارا حرمین شریفین ہی میں نکلے، اور طواف سے جب فارغ ہو جائیں طواف میں دعا بھی کریں، ذکر بھی کریں، درود شریف بھی پڑھیں، اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے یا مسجد حرام میں جہاں کہیں سہولت کے ساتھ موقع مل جائے 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد زمزم کے پاس جائیں، زمزم خوب پئیں، بیت اللہ کی طرف رک کر کے جو مسنون طریقے پہلے سب کے بتلائے جا چکے ہیں, اور اس کے بعد ملتزم پر آئیں, اور ملتزم پر آ کر ملتزم سے چمٹ کر بہت روئیں, اور رو کر کے خوب دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ شانوں سے یہ بھی دعا کرے کہ اللہ یہ جو آپ نے ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائی, عمرے کی سعادت عطا فرمائی, عبادتوں کی سعادت عطا فرمائی, مدینہ منورہ زیارت کی سعادت عطا فرمائی, اللہ اسے قبول کر لیجیے. یہ اللہ جیسا حج کرنا چاہیے تھا ہم سے نہیں ہو سکا, مگر آپ قبول کر لیجیے. اللہ یہاں کی حاضری کی بار بار سعادت نصیب کیجیے. یہ اللہ آپ ہمیں ویسا بنائیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ اللہ آپ نے ہمیں مہمان بنا کر بلایا مگر ہم نے آپ کے احکام کا خیال نہیں رکھا. یہ اللہ آپ ہی ہمارے حال پہ رحم فرمائیے. یہ اللہ ہمیں مقبولین کی فہرست میں شامل کیجیے, ہمیں اپنے اولیاء میں شامل کیجیے. اللہ سے بھی کہیے اللہ یہاں سے جانے کے بعد بس دین میں لگا دیجیے, دین کی خدمت میں لگا دیجیے. یہ اللہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے, آپ ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. اور اللہ تعالیٰ شانوں سے یہ دعا کرے کہ اللہ آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے, آپ کے نیک بندوں نے حج میں جو جو دعائیں کی ہیں, یہ اللہ وہ اور میری کی ہوئی وہ ساری دعائیں میرے حق میں, میرے ماں باپ کے حق میں, میرے اہل و عیال کے حق میں, اساتذہ مشائق کے حق میں, دوست احباب کے حق میں, محسنین کے حق میں, اور جن جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حق میں, اور پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجیے. یہ دعا کریں میرے لیے بھی, اور پہلے میں نے جن جن لوگوں کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی ہے ان سب کے لیے دعا کیجیے. مرحومین کے لیے بھی خاص دعا فرمائے, امت کی مرحومین کے لیے. اور اس کے بعد دل میں غم کے ساتھ بیت اللہ سے, بیت اللہ کو چھوڑ کر اب مسجد حرام سے نکلیں, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بیت اللہ کی طرف محبت سے دیکھیں, اور جب دروازے پر آپ آ جائیں تو دروازے پر آنے کے بعد جو ہے آخری نظر بیت اللہ پر ڈالیں, اور اللہ تعالیٰ شانوں سے دل دل میں کہے گئے اللہ یہ آخری نظر نہ ہو, بار بار اس سعادت سے مجھے سرفراز فرما, اور غم کو لے کر کے واپس لوٹیں. اگر عورتیں حالت حیض میں ہیں تو وضو کریں, اور وضو کر کے مسجد کے کسی ایسے دروازے پر آئیں کہ جس دروازے سے ان کو بیت اللہ نظر آ رہا ہے, اور بیت اللہ پر نظر ڈالیں, اور نظر ڈال کر وہیں کھڑی کھڑی اس طرح کنارے پر کھڑی رہ کر کے آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو, اللہ تعالیٰ شانوں کی بارگاہ میں دعا کریں, اور پھر وہ بھی آخری نظر ڈال کر کے واپس لوٹیں. میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے یہ سیکھا کہ ان کے شیخ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھے سفر کے بعد, اچھے کام کے بعد جب فراغت ہو جائے تو دو کام بہت کرنے چاہیے, ایک استغفار اور دوسرا شکر. شکر تو ان باتوں پر جن کو کرنے کی توفیق ملی, کہ اللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دی, اور استغفار اس بات پر کہ اس کام کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا. تو سفر میں جدہ جاتے ہوئے یا مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہوئے اس کا بھی خیال رہے, استغفار ہو. واپس گھر آنے تک جب جب بھی خیال آ جائے مکہ مکرمہ کا, مدینہ منورہ کا, حج کا, تو جو توفیقات ملی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے, اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ قبول کر لیجئے. اور جو کوتاہیاں نظر آئے یا کوتاہیاں نظر نہ آئے, پھر بھی ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے کوتاہیاں کی ہوگی, اللہ تعالیٰ شانہ سے مغفرت طلب کرے. اور سفر کی دعا قبول ہوتی ہے, اور حاجی پاک ہو کر کے آتا ہے تو راستے میں بھی بہت زیادہ دعا کریں کہ اللہ آپ مجھے ویسا بنائیے جیسا آپ دیکھنا چاہتا ہے, یہ اللہ جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے پیدا کیا ہے اس مقصد میں مجھے لگا دیجئے, یہ اللہ شیطان اور نفس سے مجھے بچائیے, یہ اللہ مجھے صلحہ میں شامل کیجئے, اولیاء میں شامل کیجئے. گھر واپس پہنچنے کے بعد تین باتوں کا خیال رکھنا ہے. نمبر ایک, اس بات کا خیال رہے کہ اخلاص اور سنسیریٹی کے ساتھ جو حج ہوا ہے وہ اخلاص اور سنسیریٹی مرتے دم تک باقی رہے, بغیر ضرورت کے حج کے قصے اپنے کارنامے لوگوں کو سنانا یہ اچھا نہیں ہے, تو اخلاص باقی رہے نمبر ایک. نمبر دو, حج کے سفر میں جو کچھ تکلیفیں مشقتیں پیش آئی ہیں ان کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کرے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قسم کے تذکروں سے جانے والے لوگ رک جائیں اور ہم اس کے ذمہ دار ہو جائیں. اور تیسری بات, حج مبرور, الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے, تو حج مبرور جو ہے وہ آپ کو نصیب ہوئی ہے یا نہیں اس کی ایک علامت ہے، ایک سائن ہے. وہ سائن یہ ہے کہ حج کے بعد، حج سے واپس ہونے کے بعد زندگی میں تبدیلی آئے، چینج آئے اور دینداری کی طرف بڑھنے لگے تو سمجھو کہ حج مبرور نصیب ہوئی ہے. اس لیے یہاں واپس آنے کے بعد اس بات کی بھی خوب کوشش کریں کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے، ورنہ یہ بہت برا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اتنی محبت سے ہمیں وہاں بلایا ہماری نافرمانیوں کے باوجود اور یہاں آ کر اسی میں لگے رہے اللہ کی نافرمانی میں. اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ حضرات نے حج کو سیکھنے کی فکر فرمائی، تو جس طرح حج اللہ کا ایک حکم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ شانہ کے بہت سارے احکام ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہیں، عبادات سے ہیں، معاملات سے ہیں، معاشرت سے ہیں، اخلاق سے ہیں. تو کوشش اس بات کی جائے کہ واپس آنے کے بعد اور ابھی بھی علماء کی مجالس میں بیٹھ کر ان احکام کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں تاکہ پورے دین پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ان مجالس میں حج کے جو احکام بیان ہوئے ہیں ان میں جو کوتاہیاں کمزوریاں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور جو اللہ کی مرضی کے مطابق باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شانہ آپ سبھی حضرات کو حج مبرور عطا فرمائے، اور میرے جیسے جو حضرات اس سال تیاری نہیں کر سکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ایسے اسباب پیدا فرمائے اس سال نہیں تو آئندہ سال، اور پوری دنیا میں وہ لوگ جن پر حج فرض ہو چکا ہے اللہ جلد از جلد انہیں توفیق عطا فرما دے تاکہ اس فریضے کے بغیر وہ دنیا سے نہ جائیں، اور پوری دنیا میں وہ لوگ جن پر حج فرض نہیں ہے اور ان کے پاس وہاں جانے کے وسائل بھی نہیں ہیں مگر دل میں ان کی تڑپ اور تمنا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو وہاں پہنچا دے، اور جن غریبوں کے دلوں میں تمنا بھی نہیں ہے اللہ ان کے دلوں میں تمنا پیدا فرمائے، ان کو وسائل عطا فرمائے اور ان کو وہاں پہنچا دے، اور ہر ایک کو حج مبرور اور عمرہ مقبولہ اور زیارت مقبولہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل حج الحجاج حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا، وزيارتهم زيارة مقبولة، وتجارتهم تجارة لن تبور. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلينا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حق الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.